বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ঈমান কে মৌজু পর আয়াতুল্লাহ সৈয়দ আলী হুসাইনি খামেনেয়ী কি পাঁচবীঁ তকরীর কল হমনে ইসকা আগাজ কিয়া থা। আজ কে দরস কো খুদাবন্দ আলম কে পাক নাম সে শুরু করতে হ্যায়। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين। ایمان کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی پانچویں تقریر کا ہم نے کل آغاز کیا تھا اور آج ہمارا جو درس ہے وہ درس نمبر 28 ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 51 اور 52 کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ان دو آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہے، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کا قول تو بس یہ تھا جب انہیں بلایا گیا اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، تاکہ وہ یعنی اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے کہ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی کو پانے والے ہیں۔ ہمارا موضوع گفتگو ایمان اور عہد و پیمان کی پابندی ہے، یعنی اس پانچویں تقریر کو جو عنوان دیا گیا ہے ایمان اور عہد و پیمان کی پابندی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ بعض اوقات مومن کا جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہوتا ہے وہ کسی ایسے کام کا بھی تقاضا کرتا ہے جو مومن کو ناپسند ہو، تو ایسے موقعوں پر حقیقی ایمان والے اور مفاد پرست لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ مفاد پرست انسان دین اور ایمان کا نام تب تک لیتا ہے جب تک اس کا کوئی مفاد خطرے میں نہ پڑے، جبکہ حقیقی مومن کسی حال میں کسی صورت میں اللہ کی رضا کو اور اپنے ایمان کے عہد و پیمان کو کسی چیز پر کسی اپنے مفاد پر قربان نہیں کرتا، اور ہر حال میں ہر جگہ پر اس عہد و پیمان کی پابندی کرتا ہے۔ آخری جملے جو ہم نے کل پڑھے تھے ان کی تکرار کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ فرماتے ہیں، عہد و پیمان کا کوئی موسم نہیں ہوتا، کبھی کبھار عہد و پیمان نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ ہوتا ہے۔ عہد و پیمان ہر ایک کے لیے ہمیشہ اور ہر جگہ ہے۔ قرآن کریم یہودیوں کا نام لیتا ہے، وہ لوگ جو ایک مقام پر کہتے تھے کہ ہمارے بھائی، ان کا مقصد یہودی ہیں، یعنی اپنے جیسے یہودیوں کو کہتے تھے یہ ہمارے بھائی ہیں، پیاروں یہ ہمارے بھائی پیاروں کی طرح محفوظ رہے۔ جیسے آج کل سب لوگ کہتے ہیں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، لیکن جب کوئی مفاد آ جاتا ہے، کسی کافر اور دین دشمن کے قوت کے ساتھ اتحاد کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں فتنہ پھیلاؤ، مسلمانوں کو مارو، تو اپنے اس اتحادی کے ساتھ جو مفاد ہے اس کی خاطر ایمان کے تقاضوں کو قربان کر دیتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں. قرآن کریم یہودیوں کا نام لیتا ہے، وہ لوگ جو ایک مقام پر کہتے تھے کہ ہمارے بھائی، ان کا مقصد یہودی ہیں، پیاروں کی طرح محفوظ رہیں، لیکن جہاں ان کا ذاتی مفاد ہوتا انہی بھائیوں کو جنگوں میں مار ڈالتے، گرفتار کر لیتے، بیچ دیتے اور اس کا پیسہ لے کر کھا جاتے تھے. قرآن بنی اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا ایک حصہ ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. فرماتے ہیں دین کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی قرآن یہودیوں سے یہ کہہ رہا ہے، دین کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض مقامات پر بغیر کسی پریشانی کے آرام سے مومن ہو اور ذمہ دار، اور بعض دوسرے مقامات پر دین سے بے ایمان، بد عقیدہ. پھر سوال کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک ہی سرچشمے سے صادر ہونے والے دو احکامات کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ کہ ایک بات خدا کی مان لی اور اسی خدا کی دوسری بات جو مشکل تھی، ہمارا مفاد خراب ہو رہا تھا، وہ نہ مانی. آیا ایسا کرنے کی دین اجازت دیتا ہے؟ اللہ اس تقسیم کی اور اپنے پسند ناپسند کے مطابق دین میں چیزوں کا انتخاب کرنے کی، آیا دین اللہ اجازت دیتا ہے؟ اجازت نہیں دیتا. یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اس موضوع کو سمجھانے کے لیے اور مزید واضح کرنے کے لیے میں نے تین آیات سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 84، 85 اور 86، 84، 85 اور 86 یہ نوٹ کی ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا جز ہے قرآن کریم کا، پس منظر یہ ہے کہ یہودی بد دیانتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور رسول اللہ پر کہ جن کے انتظار میں تھے ایمان لانے کی نہ لانے کے بہانے تراشتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو یاد کرواتا ہے کہ میں نے تم پر کیا کیا احسان کیے اور تم نے کس طرح ناشکری کی ان احسانوں کی، کیسے میں نے تمہیں فرعون سے نجات دلوائی، کیسے میں نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. اسی طرح یاد کرواتا ہے کہ تم سے اللہ نے کیا کیا عہد لیے، عہد و پیمان لیے، اور تم نے اس عہد و پیمان کو بار بار توڑا، عہد شکنی کی. ان میں سے ایک عہد کا تذکرہ جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے. میں آیت نمبر 84 سے شروع کر رہا ہوں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے محکم مضبوط عہد لیا تھا. کیا عہد تھا؟ لا تسفكون دماءكم، تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی تم یہودی ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. اب یہ آیات بھی سنتے جائیے، اور آج جو امت مسلمہ فرقہ واریت کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے خون میں ہاتھ رنگ رہی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے، کیونکہ قرآن کی یہ باتیں اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پڑھ کے انسان کہے بہت برے تھے یہودی، نہ یہ بھی دیکھے کہ یہ آیات جن کاموں کا بیان کر رہی ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، مسلمان کہاں کھڑے ہوئے. قرآن دوسروں کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. آیات قرآن آئینہ ہے، فرد کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، امت کے لیے بھی. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق یعنی عہد محکم لیا تھا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے نفسوں کو یعنی اپنی قوم کے افراد کو، اپنے جیسے یہودیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے، انہیں ان کے گھر چھوڑنے پر مجبور نہیں کرو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اس عہد کا اقرار کیا تھا، اس کو قبول کیا تھا. وانتم تشہدون، اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ اللہ کا یہ عہد تم سب نے قبول کیا تھا. یہاں پر ایک اور نقطہ قرآن کریم کے سمجھنے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ عہد جن سے لیا گیا تھا وہ ان مدینہ کے یہودیوں کے بزرگ تھے، قدیم زمانوں میں یہ عہد لیا گیا تھا، لیکن جس طرح بزرگوں نے ان کے خیانت کاری اور عہد توڑنے کی روش رکھی، جب موجودہ لوگوں کی روش بھی یہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے تم سے عہد لیا تھا، یعنی تم بالکل ویسے ہی ہو، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. زمانوں کے بدلنے سے اللہ کے حکم نہیں بدل جاتے، زمانوں کے بدلنے سے اللہ کے اور ایمان کے تقاضے اور عہد و پیمان نہیں بدل جاتے کہ پرانے زمانے میں تو اس پر پابندی کرنی تھی، آج ہم بڑے ماڈرن ہیں، آج ہم اس کی پابندی نہیں کریں گے. نہیں، جو ایمان کا دعوے دار ہے اور اللہ کے اجر کا امیدوار ہے قیامت کے دن، اس کا راستہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کی پابندی ہے. فاسقوں کی نشانی قرآن بتاتا ہے، الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه، کہ جو اللہ کے عہد کو اس کے محکم ہو جانے کے بعد توڑ دیتے اپنے مفادات کی خاطر، اپنی دنیا کی خاطر. ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو. آیت نمبر 85 شروع ہوتی ہے، 85، ثم انتم هؤلاء، پھر اتنے مضبوط عہد لیے جانے کے بعد تم وہی لوگ ہو جنہوں نے وہ عہد کیا تھا، کیا کر رہے ہو؟ تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، اپنی قوم کے افراد کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، جلا وطن کر دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور گناہ اور تجاوز میں پشت پناہی کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ پھر قیدی بن کے تمہارے پاس آئیں تو پھر تم فدیہ دے کر انہیں آزاد کرا دیتے ہو. پہلے ان کو بدبخت کرنے میں تم نے اپنا کردار ادا کیا، ان کو قتل کرنے میں، ان کو گھروں سے نکالنے میں، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تم سے کیا عہد لیا تھا. اور اب جب تمہارے دنیاوی مفادات کے تقاضے پورے ہو گئے، اب تمہیں دین یاد آتا ہے کہ جی اپنے یہودی ہیں، کوئی نہیں، جرمانہ پے کر کے فدیہ دے کر ان کو آزاد کرا لو. دین کے ساتھ یہ اشر کرتے ہو تم لوگ. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، یہ تم کیا کس مزاج کے لوگ بن گئے ہو؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ مدینہ کے اندر یہودیوں کے دو قبیلوں نے کفار کے دو قبیلوں سے اتحاد کا معاہدہ کیا ہوا تھا. ایک یہودی قبیلہ اوس کا اتحادی تھا, ایلائے تھا, اور دوسرا یہودیوں کا قبیلہ خزرج. اوس و خزرج دو قبیلے تھے جو بعد میں انصار بنے. رسول اللہ کو ویلکم کیا, اور ان بدبخت یہودیوں کو دیکھیے کہ جو انتظار میں تھے اور رسول اللہ کے خلاف ہو گئے. انہی دین کو ٹکڑے کرنے, اپنی مرضیاں کرنے کی وجہ سے اس بدبختی کے مقام پر پہنچے تھے. ایک قبیلے کا اتحاد اوس کے ساتھ, دوسرے کا اتحاد خزرج کے ساتھ. اب جب اوس و خزرج کی آپس میں جنگ ہوتی تھی تو یہ یہودی بھی اپنے اپنے اتحادی کے ساتھ مل کر مخالفوں سے لڑتے تھے. اب جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں یہودی بھی آمنے سامنے آ جاتے تھے اور اپنے کفار کے ساتھ اتحاد کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے عہد و پیمان کو پامال کر دیتے تھے, روند ڈالتے تھے اور اس جنگ میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. پھر جب ان میں سے ایک قبیلہ جنگ جیت جاتا تھا تو ہارے ہوئے قبیلے کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتا تھا. تو پھر یہ اپنے اتحادی کافر قبیلے کے ساتھ مل کر ہارے ہوئے قبیلے کے اتحادی یہودیوں کو یہ بھی گھروں سے نکال دیتے تھے. یہ سب کچھ کرتے ہوئے, اپنے دنیاوی مفادات کو پورا کرتے وقت انہیں دین اور اللہ کا عہد اور تورات یاد نہیں آتی تھی. اور جب سارے دنیاوی مفادات اور کفار کے ساتھ الائنس اتحاد کے سارے تقاضے پورے کر لیتے تھے پھر ان کو دین یاد آتا تھا. جیسے رشوت خور کو رشوت لیتے ہوئے اسلام یاد نہیں آتا, ماہ رمضان میں یاد آ جاتا ہے, عمرے کے اور حج کے موقع پہ یاد آ جاتا اور زیارت کے موقع پہ یاد آ جاتا. یہ مزاج یہودیوں کا مزاج ہے, یہ مومن کا مزاج نہیں ہے. چاہے اس نے اپنے اوپر کسی بھی مسلک کا تاج لگایا ہو اور تمغہ لگایا ہو اور سٹیمپ لگوائی ہو اور اپنی جنت کنفرم کر کے بیٹھا ہو, قرآن مجید انکار کرتا ہے اس کا. اور کوئی چیز قرآن کے بتائے ہوئے واضح احکام کو نہیں بدل سکتی, یاد رکھیے گا. ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا مزاج ہے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی, ایک قوم کے طور پر بھی ہمارا کیا مزاج ہے. اگر ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو پھر قرآن مجید تمہیں گائیڈ کرے گا, پھر اس کی گائیڈنس کے مطابق زندگیاں گزارو گے, پلاننگ کرو گے. اور اگر صرف یہودیوں کی طرح, جیسے وہ نام کے تورات کا بڑا احترام کرتے تھے اور تورات کو بڑا چومتے چاٹتے تھے لیکن دنیاوی مفاد آنے پر تورات کو اٹھا کے گویا کہ پسے پشت پھینک دیتے تھے, تورات کی کتاب کو نہیں پھینکتے تھے. قرآن نے جو فرمایا کہ تورات کو پھینک دیتے تھے, یعنی تورات کی تعلیمات کو اس طرح لفٹ نہیں کرواتے تھے جیسے کوئی امپورٹنٹ چیز ہی نہیں ہے, کوئی اہم چیز ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ تم کس مزاج کے لوگ, جب تمہارا دنیاوی مفاد ہوتا ہے دین تمہیں بھول جاتا ہے, اللہ سے کیا ہوا عہد تمہیں بھول جاتا ہے, اور جب تمہارے سارے دنیاوی مفادات پورے ہو جاتے ہیں اب تمہیں دین یاد آ جاتا ہے, اب چندہ دے کے گناہوں کی بخشش کرواؤ, اب جو اپنی قوم کے افراد کو قتل کیا ہے اب اس کی معافی لو, بدلو نہیں, پابند نہیں ہونا عہد و پیمان کا, الہی عہد و پیمان کا, تقسیم کرنی ہے دین کے احکام. اب اس جملے کے بعد اگلا جملہ وہ ہے کہ جو آیت اللہ سید علی خامنائی نے اس کتاب میں لے کر آئے, افتؤمنون ببعض الکتاب. اچھی طرح توجہ فرمائیے گا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو کیا تم لوگ اے یہودیوں کیا تم لوگ کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کتاب کا تم کفر کر دیتے ہو؟ ایمان، افتؤمنون، ایمان، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا تم کفر کرتے ہو. آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی اس وقت کے مدینے کے یہودیوں سے جا کے سروے کرتا، ان سے سوال کرتا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ آدھی تورات، کچھ تورات کو مانتے ہیں یا ساری تورات کو مانتے ہیں، تو کیا جواب ملے گا؟ آج آپ کسی مسلمان سے، کسی سے بھی سوال کریں، آدھے قرآن کو مانتے ہو یا سارے قرآن کو مانتے ہو، کچھ قرآن کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، کیا جواب ملے گا؟ توبہ توبہ توبہ، سارے قرآن کو ہم تو مانتے ہیں. یہودی بھی یہی کہتے تھے، ساری تورات کو مانتے تھے. لیکن اللہ اس زبان سے کہنے والے اقرار ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا. کیا لفظ استعمال کیا قرآن نے؟ کچھ پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا کفر کرتے ہو. یہ ایمان اور کفر ان کے عمل کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. یعنی تمہارے پاس یہودی قیدی بن کر آئے، تم ان کو چھڑوا رہے ہو، یہ تمہارا عمل بتا رہا ہے، اس پر تم ایمان رکھتے ہو. لیکن وہ جو تمہیں عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جنگ، ان کا قتل، انہیں گھروں سے نکالنا، اس پر تم عمل نہیں کرتے ہو، یعنی تم کفر کر رہے ہو. آپ دیکھیے، عمل ثبوت ہے ایمان کا اور کفر کا. ان کے، یہودیوں کے عمل کی بنا پر اللہ انہیں بعض معاملات میں مومن اور بعض معاملات میں کافر قرار دے رہا کہ انشاءاللہ واضح ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم بعض کتاب کے حصے پر ایمان لے آتے ہو، ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کا کفر کر دیتے ہو؟ کیوں کرتے تھے ایسا؟ دنیاوی مفادات کی خاطر. اور جیسے جملہ بولا جاتا ہے، خرابی کرتے وقت اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، دھوکہ دیا جاتا ہے. پھر اب قرآن کی دھمکی دیکھیے، یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوتی، آگے جاری ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کیا جزا ہے اس کی جو بھی تم میں سے یہ حرکت کرے، اپنی مرضیاں کرے دین میں، جو پسند آئے، جو مفادات سے نہ ٹکرائے، وہاں دیندار، وہاں ایمان کے نعرے، اور جہاں تمہارے دنیاوی مفادات سے ایمان ٹکرا جائے وہاں ایمان ختم، وہاں شیطان کی بات پر عمل، وہاں دنیاوی مفادات کا تحفظ اپنا. جو بھی تم میں سے یہ حرکت کرے اس کی جزا کیا ہے؟ الا، سوائے اس کے. توجہ فرمائیے گا، کیا جزا ہے اس مزاج والے لوگوں کی؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے. یہ اللہ نے سزا رکھی ہے. آج حالت دیکھ لیجئے، یہ دنیا میں، دنیاوی زندگی میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کیا جزا ہے دین کے اندر مرضیاں کرنے والے کی؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس مزاج کی سفارشی ہو کر اور بخشش ہو جائے گی؟ قرآن کے سائے میں ہر چیز دیکھی جائے گی. یا مزاج بدلو یا پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں پلٹایا جائے گا، عام عذاب میں نہیں، اشد العذاب، شدید ترین عذاب دیا جائے گا کہ تم نے دین میں اپنی مرضیاں کی تھی، تم نے دین کو مذاق بنا لیا تھا. اس سے بڑا مذاق کیا کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو چکر دے رہے تھے، فراڈ کر رہے تھے کہ جی ہم تو مومن ہیں، ہم تو یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں دین کا، لیکن کب تک؟ جہاں تمہارا دنیا کا مفاد آتا تھا تم دین کو بھول جاتے تھے. اشد العذاب، شدید ترین عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے غافل اللہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، جو تم عمل انجام دے رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اور آیت نمبر 86 میں کیا فرماتا ہے؟ جڑ بتاتا ہے کہ یہ مزاج کہاں سے آیا ہے، تمہاری بیماری کیا ہے، اصل میں تمہارا مرض کیا ہے، کیوں تم دین میں مرضیاں کرتے ہو، کچھ کو مانتے ہو، کچھ پہ عمل کرتے ہو، کچھ پہ عمل نہیں کرتے. فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دیکھ کر دنیاوی زندگی خریدی ہے، آخرت کے اجر کو بیچ کر انہوں نے دنیاوی مفادات اپنے خریدے. فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب میں نہ کوئی کمی کی جائے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی ان کی مدد کرے گا، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اگر انہیں گمان ہو گیا کہ کوئی ہماری مدد کو آ جائے گا جب اللہ پکڑے گا ان حرکتوں پر ہمیں، اور ہماری کوئی سفارش ہو جائے گی، ہم چھوٹ جائیں گے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، نہ عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. جن کو دین میں اپنی چوائس کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، سمجھتے ہیں دین کا دسترخوان بوفے ڈنر کی طرح ہے، بوفے لنچ کی طرح ہے، کہ جو ڈش تمہیں پسند آئے وہ کھا لو، جو ڈش تمہیں پسند نہ آئے اسے ہاتھ بھی نہ لگاؤ. جو دین کو بوفے سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ آیات سورۃ البقرہ کی اتمام حجت. توجہ فرمائیں، یہ آیات ہم نے ذکر کی تاکہ بات واضح ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں. آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی فرماتے ہیں ہمارے عظیم المرتبت، بات کیا ہو رہی تھی کہ آیا ایک ہی سرچشمے سے، ایک ہی اللہ سے آئے ہوئے دو حکموں کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے کہ اس کو مان لو، اس کو نہ مانو؟ فرماتے ہیں ہمارے عظیم المرتبت امام، امام باقر علیہ الصلات والسلام، اس مشہور حدیث میں جو کتاب وافی میں باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پہلی حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں البتہ یہ حدیث اصول کافی میں ہے، لیکن وافی کتاب کہ جو مرحوم فیض کاشانی کی کتاب ہے، فرماتے ہیں البتہ یہ حدیث اصول کافی میں ہے، شیعوں کی معتبر کتابوں میں ہے، لیکن مرحوم فیض کاشانی کی کتاب وافی کہ جو کہ ہماری چار اصلی کتابوں کا مجموعہ ہے، جو چار جنہیں کتب اربعہ کہا جاتا ہے، الکافی، من لا يحضره الفقیح، تہذیب الاحکام اور الاستبصار، یہ چار کتابیں حدیث کی ہماری کتب اربعہ، اربعہ یعنی چار، ان سب کی شرح لکھی گئی اور یہ ساری کتابیں موجود ہیں اس کتاب میں جس کا نام وافی ہے. اس کتاب میں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باب کھولتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے چند سال پہلے دیکھی تھی، حال ہی میں نہیں دیکھا ہے. یہ حدیث اشارہ کرتی ہے اسی قسم کے لوگوں کی جانب، مفاد پرستوں کی جانب. کس کی حدیث ہے؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی. کیا کہتی ہے یہ حدیث؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز، اچھی طرح توجہ فرمائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز روزہ جو بغیر پریشانی کے اور کم زحمت کی چیزیں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس میں پریشانی ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ خدا کے نافرمانوں کے ساتھ پالا پڑے گا، جس میں پریشانی ہے اور بظاہر نقصان بھی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں اس لیے گھر چھوڑ کے نکلا ہوں، اس لیے مدینہ چھوڑا ہے میں نے تاکہ امر بالمعروف کروں، تاکہ نہیں عن المنکر کروں. حسین حسین کرنے والے توجہ کریں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جس میں پریشانی ہے اور بظاہر نقصان بھی، اس کی طرف رخ نہیں کرتے، اعتنا نہیں کرتے. اعتنا یعنی توجہ کرنا، توجہ ہی نہیں کرتے. اور میں یہاں پہ عرض کروں کہ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں وہ لوگ، کتنے بڑے خائن ہیں وہ لوگ کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر خطابتیں کرتے ہیں اور ان کی تقریریں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے خالی ہوتی ہیں، اور جنت کے جھوٹے وعدوں پر، قوم کو سلا دینے والے وعدوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور اللہ کی کتاب کی واضح آیات کہ جو انسان سے ذمہ داری طلب کرتی ہیں، ان آیات کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس ڈر سے کہ لوگ دوسری دفعہ بلائیں گے نہیں، اگر واہ واہ نہیں ہوگی، اگر لوگ اچھل کود نہیں کریں گے میری مجلس میں، تو اگلی دفعہ مجھے کوئی بلائے گا نہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی. قرآن فرماتا ہے دین فروشوں کے بارے میں، اللہ کی کتاب کی باتوں کو چھپا لینے والوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یہ دوسرے قرآن کے جز میں سورۃ البقرہ ہی کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس دنیا کا تھوڑا تھوڑا اجر. تھوڑا اجر کیوں؟ یہاں تو بڑی ڈیمانڈیں کرتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے یہ تھوڑا ہے کیوں؟ آخرت میں اگر تم نے اللہ کی خاطر صاف صاف دین بیان کیا ہوتا اور نشے کے ٹیکے نہ لگائے ہوتے اپنی قوم کو، اللہ کی کتاب کی واضح ذمہ داریاں پیدا کرنے والی آیات کو ذکر نہ کر کے تاکہ تم لوگوں سے پیسے لے سکو، اگر تم نے یہ حرکت نہ کی ہوتی تو بڑا اجر تھا تمہارے لیے آخرت میں. لیکن جو لوگ اللہ نے جو کتاب میں نازل کیا اسے چھپا لیتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے اجر ثمن قلیل لیتے ہیں، اولئک، ذرا قرآن سنیے کیا کہہ رہا ہے ان سے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ پیسے نہیں کھا رہے، یہ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھر رہے، یہ آگ کھا رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم ال، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی یہ بات کرنا چاہیں گے، یہ درخواست کرنا چاہیں گے، خدا ان سے کلام نہیں کرے گا. یہ شدید ترین نفرت کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے. ولا یزکیہم، نہ ہی اس سے انہیں پاک کرے گا، اس نجاست سے جو حرکت یہ کھا کر، جو یہ اللہ کا دین، اصلی دین چھپا کر، لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کر کے جو نجاست یہ کھا کر آئے ہیں، اس نجاست سے اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور وہاں بھی فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خریدی اور جنہوں نے مغفرت بیچ کر عذاب خریدا. فما اصبرهم علی النار، تعجب کے الفاظ ہیں، کہ کتنا صبر ہے ان کو جہنم کی آگ پر، کتنی برداشت والے ہیں کہ یہ حرکت کر رہے ہیں اور ان کو برداشت ہے کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں، بڑی برداشت ہے ان کی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورۃ البقرہ میں دوسرے قرآن مجید کے جزء، توجہ فرمائیے. فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس میں پریشانی ہے اور بظاہر نقصان بھی، یہ دین بتانے والے ہو یا عوام ہو دونوں کے بارے میں. جس کو یہ پریشانی ہے کہ میری تقریر نہیں لگے گی تو مجھے اگلی دفعہ بلائے گا کوئی نہیں، اور میری ریٹنگ اوپر نہیں جائے گی اس لیے لوگوں کی مرضیوں کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو بیان نہیں کرتا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس میں پریشانی ہے اور بظاہر نقصان بھی، اس کی طرف رخ نہیں کرتے، اعتنا نہیں کرتے. یہاں امام علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ یہ مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں، یعنی اس حدیث میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں امام نے فقط ان لوگوں کی تقسیم کی ہے کہ کچھ لوگ ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں دین کی خاطر، وہ کام کرتے ہیں جس میں ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن فری پیکج لینے کے لیے دین کا تیار ہے. جہاں پہ تھوڑی سی ٹینشن ہے وہاں ادھر کا رخ ہی نہیں کرتے. نہ ہی امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فاسق ہیں یا منافق، کون سی کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں. لیکن یہاں پر قرآن کی آیت صراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ جو ایسے مقامات پر جہاں ان کے مفاد کا معاملہ ہو وہاں دین کو نہیں چاہتے، یہ مومن نہیں ہیں. قرآن مجید کی آیت صراحت کے ساتھ بتاتی ہے. کس آیت کی بات کر رہے ہیں؟ سورہ نور کی وہ آیات کے جو شروع میں ہم نے تلاوت کی ہے، ابھی اس کی طرف دوبارہ آ جائیں گے. فرماتے ہیں وہ لوگ کہ کسی معاملے میں اگر معاملہ ان کے حق میں ہو، اب یہ بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے اسی معاشرے میں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، جو رسول اللہ کے آس پاس موجود تھے، رسول اللہ کی باتیں سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود مفاد پرست تھے. قرآن نے تکلف نہیں کیا، قرآن نے نہیں کہا کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ کو دیکھا ہے تو اب یہ پکے جنتی ہیں، نہیں کہا قرآن نے. قرآن نے کہا وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن ہے ہی نہیں. یہ اس لیے یاد کرا رہا ہوں وہ جو سوال ہوا تھا، ایک زیارت جس نے کی سارے گناہ معاف ہو گئے. وہ لوگ کہ کسی معاملے میں اگر معاملہ ان کے حق میں ہو تو وہ پیغمبر کے فیصلے کو مان لیتے ہیں، لیکن جہاں پر معاملہ ان کے حق میں نہ ہو اور جانتے ہو کہ ان کے خلاف فیصلہ ہوگا تو پیغمبر کے فیصلے پر کان نہیں دھرتے. ان کو قرآن کہتا ہے کیا تم گھبرا گئے؟ کیا ان میں شک پیدا ہو گیا؟ رسول اللہ مشکوک ہو گئے، اب تمہارا مفاد نہیں مل رہا تمہیں، اب رسول اللہ کے فیصلے ٹھیک نہیں لگ رہے، شک ہو گیا تمہیں. کیا تم لوگ دین کی حقانیت اور سچائی میں مشکوک ہو گئے ہو؟ کیونکہ مفاد خطرے میں پڑ گیا. دوسرا حصہ یہ ہے ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا پھر ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، اس لیے نہیں آ رہے رسول اللہ کے فیصلے کی طرف. کفر کی حد تک ڈر گئے ہو، یا ڈر گئے کہ خدا اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے. مومن انسان ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر گوشہ و کنار میں ذمہ دار ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایسے مقامات پر جہاں اس کا مفاد وابستہ ہو. مومن وہ نہیں ہوتا کہ جب تک دین سے مفاد وابستہ ہے, دین, اور جہاں پر مفاد دین کے خلاف چیز سے وابستہ ہے وہاں دین بھول گیا, یہ مومن نہیں ہوتا. کہ قرآن نے متعدد مقامات پر, یہ سورہ نور کی بات ہو رہی ہے, ہم نے سورہ بقرہ کی آیات بھی آپ کے سامنے بیان کر دی. پھر فرماتے ہیں آپ سب نے سنا ہے, آپ سب ایسے واقعات سے تاریخ اسلام میں واقف ہیں کہ بعض لوگ جہاں ان کو ضروری نظر آتا ہے وہاں قرآن کو بھی نیزوں پہ چڑھا دیتے ہیں. جب تک جنگ فیصلے کے قریب نہیں ہے قرآن یاد نہیں ہے. جب جنگ میں شکست نظر آنا شروع ہوتی ہے, اپنا مفاد خطرے میں نظر آتا ہے, قرآن یاد آتا ہے. قرآن کے بھی احکام یاد نہیں آتے, قرآن کے ظاہری جسم سے اپنے مفاد کے لیے اسے استعمال کرنا نیزوں پہ چڑھا کر یہ یاد آتا ہے. جہاں ضروری سمجھتے ہیں وہاں قرآن کو بھی نیزوں پر چڑھا دیتے ہیں. جہاں مفاد کا تقاضا ہو قرآن, نماز اور دینداری کا بھی دم بھر لیتے ہیں. جہاں پر کسی محب علی کا دل اپنی طرف جھکانا ہو تو وہاں فضائل امیر المومنین کا بھی دم بھر لیتے ہیں. جب علی کے فضائل کے بیان کرتے ہیں تو مگر مچھ کے آنسو بھی بہا لیتے ہیں کہ کتنے اچھے تھے علی علیہ الصلوۃ والسلام. جہاں ضرورت ہو علی کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں. جہاں ضرورت ہو وہاں اپنے آپ کو خدا کا خاص بندہ بھی ظاہر کرتے ہیں. جہاں چند مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے مجبور ہو, حکومت حاصل کرنے کے لیے مجبور ہو کہ ان کے جذبات کو رام کرے, ان کی گڈ ویل حاصل کرنے کے لیے مجبور ہو کہ ان کے احساسات کو مجروح نہ کرے, تو وہاں پر لوگوں کے محبوب یعنی قرآن و اسلام کا دم بھی بھرنے لگتے ہیں. جیسے آپ نے آج دیکھا ہوگا بہت سارے وہ لوگ کہ جو سارا سال گانے بجانے میں اور معاشرے میں بے حیائی پھیلانے میں ٹی وی پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ماہ رمضان میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اینکرز بنے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, عقلوں پہ ایسے پتھر پڑے ہیں قوم کی کہ شوق سے دیکھتے ہیں جس دین نے ان کو اپنی حرکتیں تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا. وہ دین وہ آپ کو سکھائیں گے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں دین اس کے فائدے میں ہے, اس کے ذاتی مفادات اور اس کی تجاوز پر مبنی حوس کے مطابق ہے. دین رکاوٹ نہیں بن رہا اس کے مفادات میں, بلکہ دین اس کو فائدہ دے رہا ہے. وہاں دین کا لبادہ اوڑھ لیتا, اصل میں مفاد پرست ہے. لیکن جس جگہ پر دین اور دینی احکامات کی پابندی اس کے نقصان میں ہو, بے حیائی کرنے سے اور بے دینی کرنے سے پیسے مل رہے ہو, مفاد مل رہے ہو, پھر وہاں وہ دین کو نہیں پہچانتا, دین کو نہیں پہچانتا. جس جگہ پر عدل کا معاملہ آ جاتا ہے, عدالت اجتماعی, سوشل جسٹس, یہ ظالم اپنی حکومت کو ظلم سے برقرار رکھنا چاہتا ہے, وہاں پر دین اسے بھول جاتا ہے. وہاں پہ لوگوں کو بے گناہ قتل کرواتا ہے, وہاں پہ لوگوں پر جھوٹے کیس ڈلوا کر انہیں مدتوں کے لیے جیلوں میں بند کر دیتا ہے, وہاں ان پر تومتے لگا کر بے گناہ لوگوں پر ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے. وہاں اس کو دین یاد نہیں آتا. جس جگہ پر عدل کا معاملہ آ جائے, عدالت اجتماعی کے لحاظ کا معاملہ آ جائے, مظلوم اور محروم طبقات کا خیال رکھنے کا, دور اور نزدیک کے لوگوں کو برابر قرار دینے کا, ایک اس کا رشتہ دار ہے دوسرا دور کا بندہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے، جہاں پہ دین یہ کہے کہ دونوں برابر ہیں تیرے سامنے، خبردار تو نے رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو ترجیح دی، کسی کو تو نے عہدہ دیا، وہاں پہ اس کو دین بھول جاتا ہے، اپنے سارے رشتہ داروں کو اٹھا کر مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ مظلوم اور محروم طبقات کا خیال رکھنے کا جہاں معاملہ آتا ہے، نزدیک و دور کے لوگوں کو برابر قرار دینے کا معاملہ آتا ہے، فرماتے ہیں یہ سب دین کے لیے ہے، یہ سب اسلام ہی ہے، اسلام صرف نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا نہیں ہے، یہ بھی دین کے تقاضے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اب یہاں پہ فرماتے ہیں رسالتوں، نبوتوں اور بعثتوں کا ہدف ہی لوگوں کی فکری سطح کو بلند کرنا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ جو اللہ کی طرف سے رسالت بنائی گئی، یہ جو اللہ کی طرف سے انبیاء کو رسالت دے کر بھیجا گیا، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی رسالتوں کو پہنچاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اس کا پیغام پہنچاتے ہوئے۔ ان نبوتوں، ان رسالتوں، ان بعثتوں کا مقصد، بعثت انبیاء یعنی نبیوں کو بھیجا جانا، نبیوں کو مبعوث کیا جانا، ان کا تو ہدف ہی لوگوں کی فکری سطح کو بلند کرنا ہے، ان کو بھیڑے بنا کر ہانکنا نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اور سوچنا نہیں، سوچو گے تو فضائل تمہیں سمجھ نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کو تو اللہ تعالیٰ اس نبی کی ذمہ داری قرآن میں بتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بتا رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ لوگوں کو، عوام کو اللہ کی آیات سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں اللہ کی کتاب سکھاتا ہے اور انہیں حکمت دانائی سکھاتا ہے، اور تو کہتا ہے سوچنا مت، تم کہتے ہو سوچو گے تو خراب ہو جاؤ گے، تم سے بڑا خائن کون ہوگا اسلام کی پشت میں خنجر گھوپنے والا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، یا تو تم خائن ہو اور یا تم بہت بڑے جاہل ہو، اللہ کی کتاب سے تمہیں کچھ لگا نہیں ہے۔ علل اعلان کہہ رہے ہوتے ہیں سوچنا نہیں، میری بات کو بس قبول کرو، جو بھی بات کی جائے اسے قبول کر لو، تمہاری جنت پکی ہے، سوچو گے تو خراب ہو جائے، کیونکہ سوچے گا تو پھر سوال کرے گا۔ عوام کو ٹھنڈے ٹیکے لگاتے ہیں تاکہ بول نہ سکے، اے کاش درسوں میں اور مجالس میں، مجالس کے بعد بھی اس بات کی پابندی کی جائے کہ جس عوام نے مجلس سنی ہے وہ خطیب سے سوال کرے، یہ روایت کہاں سے پڑھی ہے، یہ بات کہاں سے کی ہے، آپ دیکھیے کیسے صفائی ہوتی ہے، کیسے بےمانیاں ختم ہوتی ہیں۔ لیکن غیر سنجیدہ ہے دین کے بارے میں، سستی اور آسان جنت کے طلبگار ہیں، لہذا جب وہ آگے سے دھمکی دیتا ہے سوال کرنے والا گمراہ ہو جائے گا، میری بات قبول کرو، تو اس ڈر کے مارے کہ جنت ہاتھ سے نہ نکل جائے سوال ہی نہیں کرتے، قبول کر لیتے۔ تقلیدی ایمان، جس پر پہلے بات ہو چکی ہے، تقلیدی ایمان کے دل دادا ہیں، عقل و شعور و بصیرت والا ایمان جس کا تعارف قرآن کرواتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آج کے درس کو ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں کہ یہ موضوع جس کا ابھی آغاز ہوا ہے کہ نبوتوں، رسالتوں اور بعثتوں کا تو مقصد ہی لوگوں کی فکری سطح کو بلند کرنا ہے، نہ کہ ان سے یہ کہنا کہ چپ کر کے ہماری بات سنتے رہو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، سوچنے کی کوشش نہ کرنا۔ اسلام لوگوں کو سوچنے سمجھنے والا انسان بننے کی دعوت دیتا ہے، اپنے عقل و شعور سے پرکھ کر चीज को कबूल या रद्द करने की दावत देता है। इसलिए कहता है ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। कद तबय्यना अर-रुश्द मिन अल-गय, हिदायत और गुमराही अलग अलग कर दी गई है। अब अपने अक्ल और शऊर के साथ देखो, जबरदस्ती किसी को ना कहो कि सोचेगा तो तू गुमराह हो जाएगा। खिलाफ कुरान हरकतें करते हैं और नाम इस्तेमाल करते हैं अहले बैत अतहार का, जो इंसानियत के सबसे बेहतरीन मुरब्बी थे, मुअल्लिम थे, अक्ल और शऊर की दावत देने वाले थे। और उनमें से सर फहरिस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, किताब की तालीम देता है, नहीं कहता किताब रट लो, सोचना नहीं क्या लिखा हुआ इसमें, गौर नहीं करना। हिकमत, दानाई, अकल को हरकत में लाना, चीजों को समझना, बाशऊर बनाना, बाबसीरत बनाना, यह सिखाता है अल्लाह का नबी। उनकी अकलों पर पहरे नहीं बिठाता कि खबरदार सोचना नहीं है। खिलाफ दीन, खिलाफ कुरान, खिलाफ मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात करते हैं, और अजब के लोग कबूल करते हैं, एतराज नहीं करते। आज के लिए हमारे पास कोई सवाल नहीं है। माह मुबारक रमजान, बस एक छोटी सी, एक छोटा सा ऐलान, एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपकी खिदमत में अर्ज करनी है कि माह मुबारक रमजान, माह बहार कुरान करीम आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस लिए रोज़ा फ़र्ज किया है, खुदा बंदे आलम उस मकसद की तरफ हमें तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। रूटीन के रोज़े के जो बेरूह रोज़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे आगे बढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। माह मुबारक रमज़ान के दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तौफीक दी तो हमारा इरादा है कि हम हर रोज इसी तरह लाइव ऑनलाइन, हर रोज हम कुरान मजीद का एक पूरा जुज, एक पूरा सिपारा इंशाल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश किया करेंगे, जिसमें हम हर आयत की तिलावत भी करेंगे अरबी जुबान में, और उसके बाद उस आयत का तर्जुमा और बिल्कुल मुख्तसर सी वजाहत कि उसका मफहूम सुनने वाले पर ज़रा मज़ीद वाज़े हो जाए। इस काम के लिए हमने जब पिछली चीज़ों को देखा तो अगरचे पिछले तजर्बात की रोशनी में भी टाइम कम है, लेकिन कम से कम भी हमने इसके लिए 2 घंटे टाइम का इंतखाब किया है। हिम्मत कीजिए, वैसे भी अक्सर लोग घरों में बैठे हैं, रोज़े की हालत में होंगे, तो आप हमारी बहनें भी, हमारे भाई भी, मोमिनीन मोमिनात ख़वातीन, आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन पर या अपने टेबलेट पर, या अगर मुमकिन हो तो YouTube जो है वो टीवी पर भी, टेलीविज़न पर भी चल सकती है, टेलीविज़न के ज़रिए से। अगर मिसाल के तौर पर खातून किचन में काम कर रही हैं, इफ्तारी वगैरह प्रिपेयर कर रही हैं, काम है, कोई मसला नहीं, वो काम करते हुए इसको अपने घर में बुलंद आवाज़ में ऑन किया जा सकता है। और अगर आप मसलन लेटे हुए हैं, रोज़े की वजह से थकावट हो गई है, लेटे हुए हैं, लेट के सुन लें, कोई मसला नहीं, अपना इजी बैठे हुए हैं, बैठ के सुन लें, कोई मसला नहीं, कोई काम कर रहे हैं मसलन किचन वगैरह में, उसके दौरान सुनते रहें, कोई मसला नहीं। लेकिन हमारी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस कुरान की बहार के महीने में अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कि हम इस एक महीने में इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है और इरादा है कि खुदावंद आलम तौफीक अता फरमाए कि हम 30 दिनों में पूरा कुरान मजीद तर्जुमे के साथ और मुख्तसर वजाहत, मुख्तसर बयान के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करेंगे। और ज़ाहिर बात है कि बोलने वाला खुद भी रोज़े की हालत में ही होगा, और 2 घंटे मुसलसल बोलना ज़ाहिर है कि मसला नहीं होता जब इंसान इरादा कर ले, खुदा बंदे आलम तौफीक देने वाला है इंशाल्लाह। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह आप ख़ुद भी अपने प्यारों को भी रिश्तेदारों को भी इसकी दावत दीजिए, और अगर आपके अजीज़ों में मसलन आपके दोस्तों में कोलीग्स में बिरादरान अहले सुन्नत मौजूद हैं तो उनको भी ज़रूर दावत दीजिए, ये उम्मत को करीब लाने का सबब बनेगा। और हम अपने दरसों में इस उम्मत को करीब लाने ही की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कुरान का बहुत बड़ा हुक्म है जिसके ख़िलाफ़ जाने पर अल्लाह ने अज़ाब की धमकी दी हुई है, और अपने नबी से कहा हुआ कि जो दीन को टुकड़े टुकड़े और ग्रुप बाजियाँ करने पर और फिरके फिरके बनाने पर जिनको मज़ा आता है और वो ये काम करना चाहते हैं, ऐ रसूल आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हम रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ के तलबगार हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि दुनिया और आखिरत में हमें रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ अता फरमाए। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बिरादरान अहले सुन्नत को भी दावत दें कि वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हों, और हम सब मिलकर इंशाल्लाह इस माह रमज़ान में अल्लाह की किताब के साथ टाइम गुजारें, ताकि इंशाल्लाह माह मुबारक रमज़ान के आखिर तक हम पूरे कुरान मजीद को एक सरसरी निगाह से देख चुके हों और समझने की कोशिश कर चुके हों, और फिर उसके बाद खुदा हमें तौफीक दे कि अल्लाह की किताब के साथ ये रिश्ता और ये राबता, हर रोज़ का राबता अहले बैत ने अपने मानने वालों की निशानियों में एक निशानी यही बताई है कि हर रोज़ कुरान मजीद के साथ इनका राबता होता है, हर रोज़ कुरान मजीद की आयात की तिलावत करते हैं। खुदा बंदे आलम ने तौफीक दी और मोहलत दी। तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कल रात को 8:30 बजे इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और ये भी अर्ज़ कर दें कि ये जो दर्स जारी है ईमान के मौजू पर जो दुरूस हो रहे हैं, ये अलग से इसी तरह इसी टाइम पे इंशाल्लाह जारी रहेगा। वो जो कुरान वाला प्रोग्राम है वो इसके अलावा है। खुदा बंदे आलम हम सबको दीन को सीखने समझने की, हकीकी दीन, हकीकी ईमान, शऊर व आगाही वाला ईमान, बसीरत वाला ईमान, और उस ईमान के फिर तकाजे पूरे करने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।